بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد موعد الحكيم الأمة مجدد الملة مولانا الشيخ أشرف علي صاحب ثامي رحمة الله عليه من سيد علم اور خوف کے فضائل کا آغاز پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. علم اور خوف کے فضائل. ارشاد فرمایا کہ کاملوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کو سب بھی برا کہیں تب بھی یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے. یہ نہیں کہتے کہ ان کو ان حضرات کو غصہ نہیں آتا. غصہ آتا ہے مگر وہ غصہ خدا کے لیے ہوتا ہے, اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا. اپنے نفس کے لیے ان کی وہی حالت ہوتی ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو کہ 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام تو نے اس طرح کیوں کیا, اس طرح کیوں نہیں کیا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجہ بچپن کے اس قدر بے تکلف تھے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ جانے کو فرمایا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں تو نہیں جاتا, مگر دل میں یہ تھا کہ ضرور جاؤں گا. چنانچہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انکار پر خفا نہیں ہوئے. اگر کوئی کام ان سے بگڑ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تقدیر میں یوں ہی تھا, مگر ان پر خفا کبھی نہیں ہوتے تھے. اصل مقصود بیان کرنا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کفار بہت ستاتے تھے اور آپ انتہا درجے کی شفقت رکھتے تھے تو آپ کو ان کی مخالفتوں سے بہت غم ہوتا تھا اور ان کا انجام سوچ کر آپ دل ہی دل میں بہت کوڑتے تھے. اور چونکہ واقعات بہت زیادہ تھے جن کی وجہ سے غم بھی زیادہ ہو گیا تھا, اس لیے خدا تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں آپ کی تسلی فرمائی. ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے جس کو تلاوت کیا گیا ہے. چنانچہ اس سے پہلی آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے ڈرانے سمجھانے سے وہ شخص نفع اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہے اور خدا کی اطاعت کرتا ہو, اور یہ اس سے بالکل کورے ہیں, یعنی دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہے, نہ تو یہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں نہ ہی خدا کا خوف. اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ اندھے اور سو آنکھیں, اندھیرا اور نور, سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ لوگ تو اندھے ہیں اور ان کے دل سیاہ ہیں, پھر یہ کیوں کر نفع اٹھا سکتے ہیں؟ پھر آپ ان کے حالات سے غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ آگے ارشاد ہے کہ خدا جس کو چاہیں سنا دیں. آپ ان لوگوں کو جو مردوں کی طرح مردوں کی طرح بے حس بے شعور ہیں نہیں سنا سکتے. آپ اس غم میں نہ پڑیں, آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں, یعنی اوپر معلوم ہوا کہ ڈرانے سمجھانے سے وہی نفع اٹھا سکتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہو. اور یہاں فرماتے ہیں کہ خدا کا خوف انہی لوگوں میں ہوگا جن میں علم ہو. خلاصہ یہ کہ آپ کے ڈرانے سے نفع وہ اٹھا سکتے ہیں جن میں علم ہو. کیسی کامل تسلی فرمائی کہ جہاں آپ علم دیکھیں وہاں اہتمام بھی کریں, اور جہاں یہ نہ ہو وہاں غم نہ اٹھائیں. اور اس آیت سے کئی فائدے معلوم ہوئے. ایک تو یہ کہ عالموں کو چاہیے کہ وہ ایسوں پر بھی شفقت کیا کریں. دوسرے یہ کہ غم کی بھی حد ہونی چاہیے کہ اس حد سے آگے نہ بڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قوی تھے, ہم ضعیف ہیں. اگر غم کا زیادہ بار ہم پر پڑے گا تو اندیشہ ہے کہ ہم کو جنون نہ ہو جائے. تو ایسے لوگوں کی راہ پر لانے میں زیادہ اہتمام کے لیے درد ہے نہ ہو. یہ شریعت کی خوبی ہے کہ اس نے اچھے کاموں اور اچھی عادتوں کی بھی حدود مقرر کر دی ہیں کہ ان سے آگے نہ بڑھا جائے. چنانچہ فرماتے ہیں اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. یہ دعا کا ایک حصہ ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے اس قدر خوف کا جو گناہوں سے روکتے. صاحبو غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوف مانگتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ قید بھی لگا دی ہے کہ خوف اس قدر ہو کہ گناہ نہ ہونے دے. اس میں حکمت یہ ہے کہ جب خوف حد سے بڑھ جاتا ہے تو آدمی کو بیکار کر دیتا ہے, انسان کسی کام کا نہیں رہتا. اور بھید اس میں یہ ہے کہ جب کوئی چیز حد سے بڑھ جاتی ہے تو اول اثر اس کا جائز کاموں پر پڑتا ہے کہ ان کو چھڑا دیتا ہے, اور پھر جب اور غلبہ ہوتا ہے تو فرض اور واجب تک نوبت آتی ہے. پھر جب بالکل ہی انتہا ہو جاتی ہے تو تو نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے. یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس قدر گناہگار ایسا شریر تو میری بخشش کس طرح ہو سکتی ہے, اور جب بخشش نہیں ہو سکتی تو بلا وجہ مصیبت بھروں. میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے, وہ کہتے تھے کہ دوزخ تو میرے لیے ضرور ہی رکھی ہے, پھر نفس کے مزوں میں بھی کیوں کسر رکھوں. چنانچہ انہوں نے اس قدر ظلم کیے گناہوں کے اندر کہ کچھ انتہائی نہیں چھوڑی. پر جب کہ خوف کی زیادتی کا یہ اثر ہے کہ آدمی کو بیکار کر دیتا ہے, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے خدا مجھے اتنا خوف دے کہ وہ گناہوں سے بچائے. صاحب کو بتلا سکتا ہے کہ کسی نے عمدہ عادات کی حد بتلائی ہو, اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے ملنے کا شوق عطا فرمائیے, مگر وہ شوق اتنا نہ ہو کہ میرے جسم کو نقصان پہنچائے یا میرے لیے فتنے کا سبب ہو جائے. کیونکہ شوق کا اثر یہ ہے کہ جب حد سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کا اثر اول جسم پر پڑتا ہے, دل میں جلن پیدا ہوتی ہے اور اس سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور انسان کی تمام قوتوں میں خلل آ جاتا ہے. بعض وقت ضروری عبادات کی چھوٹنے لگتی ہیں. دوسرا نقصان اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب شوق بہت بڑھ جاتا ہے تو اس سے ناز بھی پیدا ہو جاتا ہے اور خدا کا خوف کم ہو جاتا ہے اور بے ادبی کی باتیں زبان سے نکلنے لگتی ہیں. حالانکہ ناز کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں دونوں کا لحاظ فرمایا کہ اے اللہ نہ مجھ کو اس سے ظاہری نقصان ہو اور نہ باطنی نقصان. جب معلوم ہوا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے تو شفقت کی بھی ایک حد ہونی چاہیے. آج کل حد سے نکل جانے والے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تو دنیا دار کہ وہ بھی حد سے نکل جاتے ہیں, دوسرے دین دار کہ وہ بھی حد سے آگے بڑھ گئے. دنیا داروں نے تو یہ کیا کہ وہ قوم پر ایسی شفقت کرتے ہیں کہ اس میں دین کا نقصان ہو جاتا ہے, بلکہ اکثر کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر وہ ہمدردی بھی کرتے ہیں تو اس لیے کہ یہ ہماری قوم ہے, اس سے ہمدردی کرنا ضروری ہے. غلط جو بھی کام کرتے ہیں اپنی قوم ہونے کی وجہ سے, بلکہ مذہب پر بھی اس مجبوری سے رہتے ہیں کہ جب تک مذہب ایک نہ ہو اس وقت تک قومی اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکتا, اور بغیر اتفاق کے ترقی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کو ایک مذہب پر رہنا چاہیے, اور دوسروں کو بھی جو اسلام لانے کو کہتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ اگر یہ ہمارے مذہب میں آ جائیں گے تو ہماری تعداد بڑھ جائے گی اور ہم دوسری قوموں سے آگے نکل جائیں گے. ورنہ اگر ان کے نزدیک مذہب قابل قدر چیز ہے تو کیا وجہ کہ اس کے ایک حکم کو تو لے لیا اور باقی سب حکموں کو چھوڑ دیا. سود حرام ہے, اس حکم کو چھوڑا, نماز کو چھوڑا, صرف ایک اتفاق اور ہمدردی کو لے لیا. اکثر دیکھا گیا ہے کہ قومی چندوں میں ایک ایک روپیے کو نیلام کیا جاتا ہے اور وہ چار پانچ سو کو بکتا ہے, حالانکہ یہ کھلا ہوا سود ہے. صرف ایک قوم کا لفظ یاد کر لیا ہے اور بس. صاحب وہ غور تو کرو کہ قوم کی خدمت کرنے میں جو بھلائی ہے وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ خدا کا حکم ہے کہ قوم کی خدمت کرو. تو جب خدا کو ناراض کر کے تم نے قوم کی خدمت کی, وہ خدمت اچھی کہاں رہی؟ جب خدا ہی سے سلسلہ توڑ دیا تو قوم سے جوڑ کر کیا بھلائی پاؤ گے؟ جب خدا سے بیگانگی ہوگی تو کہاں کی قوم؟ صاحب ہو حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ تو تم قوم کے خیر خواہ نہیں بن سکتے. پھر دیکھ لیجیے انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جو خدا کی نافرمان تھی کیا کیا. میرٹھ میں ایک عہدیدار مسلمان کے پاس عید کے دن بہت سے مسلمان گئے تو وہ عہدیدار صاحب ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ آج آپ لوگوں کی عید ہے. افسوس ان کو اسلامی عید کا اپنی طرف منسوخ کرنا بھی ناگوار ہوا. یہ نہیں کہا کہ آج ہماری عید ہے, بلکہ یہ کہا کہ آج آپ لوگوں کی عید ہے. اور اس پر بھی یہ لوگ اپنے کو مسلمانوں کا ہمدرد اور قوم کا جانحار کہتے ہیں. اور لیجیے ایک مسلمان کلیکٹر ہو گئے تھے, ان کو کلیکٹر ہو جانے کے بعد اسلام سے اس قدر وحشت ہوئی کہ اپنے اصلی نام کو بھی باقی نہ رکھا, اس کو کاٹ چھانٹ کر کے انگریزی ناموں کے طرز پر بنا لیا, اور لطف یہ کہ پھر اپنے کو مسلمان بھی کہتے تھے. صاحب وہ یہ ترقی اسلام کی ترقی تو ہرگز نہیں. اسلام ایسی ترقیوں سے بیزار ہے, بلکہ سچ پوچھو تو اسلام کی ترقی تو تمہارے صوفی وضع بننے سے بھی نہیں ہوتی. جب تک ایمان دل میں پیوستہ نہ ہو جائے, کیونکہ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی, اور اس کی ترقی یہ ہے کہ توحید اور رسالت کی بڑائی دل میں رچ جائے. بس ترقی اسلام کی یہ ہے, نہ کہ مال و دولت کی ترقی. بلکہ اگر ساری دنیا کے مسلمان نادار بھی ہو جائیں تب بھی اسلام کی ترقی باقی ہے، کیونکہ اسلام فٹن اور جوپڑی کا نام نہیں۔ تو آج کل یہ جتنی ترقی ہو رہی ہے اسلام کی ترقی نہیں، البتہ اللہ والوں کا اسلام اب بھی ترقی پر ہے، تو ان کے پاس ظاہری سامان نہ ہو۔ آخر صحابہ رضی اللہ عنہم میں کیا بات تھی، حالانکہ وہ حضرات ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بلکہ کنکریوں پر بیٹھے ہوئے سلطنت فارس اور روم کے فیصلے فرماتے تھے، مگر کوئی مال و دولت ان کے پاس نہ تھی اور نہ اس کی حوث تھی، اس لیے ان حضرات کو دولت ملنے سے خوشی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ روتے تھے، لوگوں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، مجھے اس کا افسوس ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں پلہ داری کرتے تھے اور آج اس قدر مال اور دولت جمع ہے کہ سوائے مٹی میں دفن کرنے کے اور کہیں رکھنے کی جگہ نہیں۔ حضرات اگر وہ اصلی ترقی آپ کو نصیب ہو جائے تو خدا کی قسم اس ظاہری نمود کو آپ بالکل ہیج سمجھنے لگے۔ آپ کو معلوم ہو کہ ان حضرات کے دل میں دنیا کی کیا قدر تھی، کچھ بھی نہ تھی، مگر آپ کی ساری عمر دنیا پرستی میں گزری ہے، اس لیے آپ کو کچھ بھی خبر نہیں۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنه نام طالبها۔ حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کی آگ کے مانند نہیں دیکھا، یعنی ایسی شدید اور ہولناک چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سوتا ہے، اور جنت کی مانند نہیں دیکھا کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت شیخ رب العجم عارف مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی دوزخ کے عذاب سے جیسا کہ بھاگنا چاہیے اس طرح لوگوں کا عمل نہیں، بلکہ بھاگنے کے بجائے سوتے ہیں، اور دوزخ سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچایا جائے اور نیک اعمال میں سستی نہ کرے۔ اسی طرح جنت کی نعمتوں کی طرف جس طرح رغبت کے ساتھ دوڑنا چاہیے، اس طرح عمل نہیں بلکہ دوڑنے کے بجائے سوتا ہے، اور جنت کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت فرمانا ثابت ہے۔ بوریا، چٹائی، کپڑے کا فرش، زمین، تخت، چارپائی، چمڑا اور کھال، باوضو سونا سنت ہے۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی فضیلت۔ پہلی روایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيه وسره أوله وآخره وأوله وآخره وعلى نيته وسلم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللہ جتنے بیمار ہیں بچے بیمار ہیں اللہ بہت بیمار ہیں اللہ پاک سب بیماروں کو اپنے فضل کرم سے صحت کا انداز ہم سنے رہتا بچوں کو بڑوں کو جو بخار وغیرہ کی کافی بیماری سننے میں آ رہی ہے بخار جا نہیں رہا ہے اللہ پاک سب کو صحت کا ملاجرہ مستمر عطا فرما دے بخار سے نجات عطا فرما دے اللہ بیماری کو صحت سے مبدل فرما دے اللہ بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما دے عافیت نصیب فرما دے اللہ ہم سب کو عافیت عالیہ نصیب فرما دے اللہم کل خیر لکل مسلم اللہم کل خیر لکل مسلم اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم